حضرت اظہار علیہ السلام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد. سر سوال کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد کا.
اللہم صل علی محمد وال محمد.
فاتحہ. سخترین ادوار میں سے ایک دور تھا کہ جب سید الشہداء کی شہادت کے بعد آباد و انصار کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. دنیا کے ظالم ترین جابر ترین حکمران حکومت کر رہے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کسی اجتماع کسی جگہ جمع ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا. اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں امام ہفتم کا دور انتہائی سخت دور قرار پاتا تھا کہ جب ہم امام معصوم کو زندان کے اندر دیکھتے ہیں, سال ہا سال زندان کے اندر تشریف فرمائیں, اہلِ اطہار علیہ السلام کی ماننے والوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے امام مظلوم کو زندان سے آزاد کرا سکیں. پھر جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے تو متعدد مقامات پر ہم ظلم و ستم کی انتہا دیکھتے ہیں اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے اوپر. اور صدیوں کا ظاہر ہے کہ یہ دور بتانا کسی ایک یا دو گھنٹے کے اندر چند گھنٹے کے اندر ممکن نہیں ہے, لیکن اجمالاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم کوئی ایسا دور آیا ہے جب اہل بیت کے چاہنے والوں کو کوئی حاکمیت, کوئی حکومت یا کوئی طاقت نصیب ہوئی ہو. مختصر سا ایک دور ہے 60-70 سال کا, جس کو خاندان آل بویا یا خاندان آل بوائے تعبیر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ اردو میں خاندان کہتے ہیں اور آل بھی لگا دیتے ہیں, ورنہ آل کا مطلب خود خاندان ہے. عربی میں کہتے ہیں آل بویا یا آل بوائے, ہمارے جب اردو میں تعبیر کرتے ہیں تو ان دونوں کو لگا دیتے ہیں. ان کا دور ہے کوئی 60-70 سال 75 سال کا دور, جب بغداد میں ان کی حکومت قائم ہوئی ہے, اور یہ شیخ طوسی کے زمانے سے متصادف ہے, وہی زمانہ جس میں شیخ طوسی تشریف فرماتے ہیں. اور جب ان کا دور ختم ہوتا ہے تو سختی اور شدت کا یہ عالم تھا کہ شیخ طوسی کی درسگاہ پہ حملہ ہوتا ہے, ان کی کتاب خانے کو آگ لگا دی جاتی ہے, ان کی تدریس کی مقامات کو آگ لگا دی جاتی ہے, اور شیخ طوسی بغداد کو ترک کر کے نجف آنے پر مجبور ہو جاتا ہے. البتہ ان کا نجف تشریف لانا خود فیوز و برکات کا سبب بنتا ہے. مولانا امیر المومنین کی شاگردی میں اس جگہ کا آغاز کرتے ہیں, اور اس وقت سے لے کر اب تک 1000 سال کے قریب ہو چکا ہے اور وہ جگہ علم و فضل کا مرکز ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ سخت ادوار شیعت نے بہت گزارے ہیں, افتراق کے ادوار بھی بہت گزارے ہیں, منتشر ہونے کے ادوار بہت گزارے ہیں. میں جب پوری اس 1100-1150 سال کو دیکھتا ہوں جو ہم نے غیبت کبریٰ کے بعد سے زمانے میں گزارے ہیں, تو ہمیں بہت کم جگہ ایسی طاقت نظر آتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں, جہاں ہم یہ سوچ سکیں کہ یہاں اہل بیت کے چاہنے والے امن و سکون سے زندگی گزار پاتے ہیں. خود بر صغیر جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس بر صغیر کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے, بالاخص سادات نے بے تحاشا قربانیاں دیں. اگر کوئی جہانگیر جیسے اور اس سے زیادہ سخت اورنگزیب عالمگیر کے جیسے بادشاہوں کے ادوار کو دیکھے تو عجیب و غریب داستانیں دیکھنے میں تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ کس کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہم آج کے دور کو اس کے مقایسے میں قیمتی ترین دور قرار دیں گے. آج وہ دور ہے جو حتیٰ 30 سال پہلے نہیں تھا اور اس وقت موجود ہے. اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے بلا شک و شبہ. یعنی اگر آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے پاس دنیا کے اندر دو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں, روس اور امریکہ, اور ان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی جو سر اٹھاتی, اور سب کا کام یہ تھا کہ یا وہ روس کی حمایت حاصل کریں گے, پناہ حاصل کریں گے, یا وہ امریکہ کی پناہ حاصل کریں گے. اس وقت بحمد اللہ رب العالمین یہ عالم ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں یا زائل ہو چکی ہیں کمیونزم کی طرح, یا زوال پذیر ہے کیپیٹلزم کی طرح, اور جو طاقت پوری دنیا کے نقشے کے اوپر پوری ترقی اور کمال کے ساتھ ابھر رہی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب وہ جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابیاں ہوں, یا وہ لبنان کے اندر حزب اللہ کی کامیابیاں ہوں, یا وہ عراق کے اندر عراق کے مومنین کی کامیابیاں ہیں, یا دوسرے ممالک کے اندر مثلا بحرین میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اجتماعات ہیں, کچھ بھی ہو یہ وہ طاقت ہے جس کو دنیا نے اعتراف کیا ہے. اور اس کیپٹلزم اور صہیونی دنیا کے اندر اہل بیت کے بڑے دشمنوں نے اعتراف کیا کہ امام خمینی کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس نے پوری صدی کو متاثر کیا. انہوں نے 100 سال کے اندر آنے والی اہم ترین شخصیتوں میں امام خمینی کی شخصیت کو سر فہرست قرار دیا کہ ہاں یہ وہ شخصیت ہے جس نے پوری صدی کو متاثر کر دیا. اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی کمی ہے, اگر مجھ جیسے انسان سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا پوری غیبت کبریٰ میں ایسی کوئی شخصیت ہمارے سامنے نہیں آئی تھی جس نے اس حد تک دنیا اسلام کو متاثر کیا ہو, دنیا اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو بلکہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کی فکر کو اس طرح سے ترویج دیا. اور اگر کوئی اس بات کو مزید سمجھنا چاہے جس کے اوپر میں نہیں چاہتا کہ اور وقت لوں آپ کا, صرف مقایسہ کر لیں آج سے 40 سال پہلے کا اور آج کے دور کا. 40 سال پہلے جا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سیاسی پس منظر میں, دنیا کی اقتصادی فکر کے اندر, دنیا کی علمی فکر کے اندر ہمارا نام بھی نہیں تھا. یعنی ذرا سی ایک گفتگو اگر کوئی ہم سے یہ کرتا کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں, ہم کہتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور وہ ہم سے کہتا کہ آپ کی فکر کا منظر کہاں پر ہے, کہاں جا کر آپ کی فکر کی مثال کو دیکھ پاؤں میں, تو ہم صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ نجف اور قم کی گلیوں میں کچھ مدرسے ہیں, ان مدرسوں کے اندر کچھ علماء رہتے ہیں, ان کے اندر ہماری فکر نظر آتی ہے. اس سے زیادہ کوئی دعویٰ ہم نہیں کر سکتے تھے, اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. برصغیر کے اندر تشیعوں کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس آج سے 40 سال پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر امام جماعت پہنچا سکیں. آج سے 30-40 سال پہلے, بلکہ میں بہت پیچھے جا رہا ہوں, اس سے کم مدت میں بھی ہمارا یہ عالم تھا کہ ہمارے اکثر گاؤں دیہات کے اندر بسنے والے لوگ اپنے طرز فکر کے مطابق کفن دفن اور شادی بیاہ کے مسائل کو نہیں جانتے تھے, اور مجبور تھے کہ دوسروں کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیتا. ہمارا یہ عالم تھا. اگر کوئی ہم سے کہتا, یہ تو میں نے سادہ سی باتیں کہیں, اگر کوئی ہم سے کہتا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے تحت سیاست کیا ہے, معیشت کیا ہے, سماجیات کیا ہیں, آپ کا فلسفہ کیا ہے, آپ کی فکر کس قسم کی فکر ہے, ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں تھا, ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار عالم کے لطف و کرم سے نجف میں امیر المومنین کی شاگردی میں زندگی گزارنے والے امام خمینی نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فراہم کر دیں کہ انہوں نے ایک جمہوری اسلامی تشکیل دی. اس جمہوری اسلامی کے سائے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو قانون کا محور بنایا, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر ہمارا قانون ہے. اور اس کے بعد کچھ ایسے ادارے تشکیل دیے کہ جو پاس ہونے والے تمام قوانین کو اس نظر سے دیکھیں کہ کہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے معارض نہ ہو. جو بھی قانون پاس ہوگا ایک کمیٹی کے پاس جائے گا, اور وہ کمیٹی اس بارے میں نظر دے گی کہ یہ قانون قرآن اور نبی اور آل نبی کے فرامین کی روشنی میں صحیح ہے, قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے, اور اگر قابل قبول نہ ہو تو اس قانون کو مسترد کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں پہلی دفعہ انجام پایا, اور الحمدللہ رب العالمین اس کے برکات, اس کو فیوز و برکات ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ لبنان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو آج سے 30 سال پہلے اس عالم میں تھے کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود ان سے زیادہ کمزور کوئی گروہ نہیں تھا لبنان کے اندر, آج دنیا کی طاقتور ترین فوج کو شکست دینے کے بعد سرخرو ہوئے, اور پورے فخر سے ان کا رہنما اعلان کرتا ہے کہ میں سید علی خامنائی کا سپاہی ہوں اور شاگرد ہوں ان کا. یہ الحمدللہ رب العالمین فخر کی بات ہوئی. اور وہ فلسطین جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ناصبی ہیں, ان کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا رہنما آ کر اعتراف کرتا ہے کہ ہم اس فکر کے معتقد ہیں جو امام خمینی نے سکھائی ہے, اور اگر اس فکر کے معتقد ہونے کا نتیجہ شیعہ ہونا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں, اور پورے فخر سے اعلان کرتا ہے. فتحی شقاقی اپنی شیعت کا اعلان کرتا ہے, وہ گروہ اس گروہ کا لیڈر جو ایک زمانے میں ناصبی مشہور تھے, پوری کی پوری قوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی گرویدہ ہوتی نظر آتی ہے. اور یہ عراق جس کے اوپر صدام حسین جیسا شخص حکومت کر رہا تھا, جس نے زیارات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, حضرت علی سید الشہداء کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, اپنی ذلتوں تک پہنچتا ہے اور پرفخر الحمدللہ رب العالمین ملت عراق وہاں پر ایک حکومت قائم کرتی ہے جو الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت. اسی طرح پورے دنیا اسلام کے اندر 80 سال سے آل سعود حجاز کے خطے کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے, کوئی ان کی حکومت کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین آج تمام مشرقی علاقوں کے اندر سعودی عرب کے اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوئے ہوئے ہیں اور وہابیت کی اس طاقت کو للکار رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کب تک, انسانوں کے حقوق کو اس طریقے سے خاک میں مل دینا کب تک بالآخر. اور اب الحمدللہ رب العالمین یہ دور آیا ہے کہ وہ سعودی حکومت جس نے ایک زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو حج سے روکا تھا, آج قبول کرنے پہ مجبور ہیں کہ ہاں یہ فرقہ مسلمان فرقہ ہے اور اس فرقے کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. اور جو کچھ بحرین کے اندر اور کویت کے اندر اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے, احسان محترم, ہم لوگ سنہری دور میں گزر رہے ہیں. میں آپ کو کئی دفعہ مختلف مواقع پر عرض کر چکا ہوں آپ سے, اور ابھی پھر عرض کر رہا ہوں, پوری غیبت کبریٰ میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ طاقت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی, یہ مقام کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. ہم لوگ اس اعتبار سے خدا متعال کے حضور شکر گزار ہیں. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن جو سوال یہاں پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ امام خمینی کی شخصیت میں وہ عناصر کون سے عناصر ہیں جس نے یہ سارے کام انجام دیے. یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہو کہ ہم کس فکر کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اتنی بڑی کامیابیاں کن عناصر کے تحت انجام پائی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو جس نے دنیا کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ایسی ہی کامیابیوں کو حاصل کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو پہلا بچہ کامیابیاں حاصل کرنے والا تھا اس نے ان کامیابیوں کو کیسے حاصل کیا, کن بنیادوں کے تحت حاصل کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط چیز کا انتخاب کر لیں اور اس کے اوپر محنت کرتے رہیں اور بعد میں آپ کو 25 سال کے بعد پتہ چلے کہ جس عنصر کا آپ نے انتخاب کیا تھا اس کا کامیابی میں کوئی دخل ہی نہیں تھا. تو بہت غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام خمینی کی فکر کے اندر, ان کے طریقہ کار کے اندر, ان کی زندگی کے اندر وہ کون سے عناصر تھے جو اس فکر کو تشکیل دے رہے تھے اور اس فکر کو تشکیل دیتے ہوئے اس مقام تک لے کر آئے کہ بحمد اللہ رب العالمین آج ان کی وفات کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے اور دنیا ان کی فکر کی معتقد ہے, دنیا ان کی فکر کا اعتراف کر رہی ہے. اور کوئی اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا اسلام کے اندر ایسا نہ ہوگا جو چاہے دل سے مخالفت کرتا ہو, زبان سے مخالفت کرتا ہو, دل سے اعتراف نہ کرے کہ خمینی نے بڑا کام انجام دیا. اور پاکستان ہمارے سامنے ہے جس میں دشمنوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے, ایک نہیں دسیوں دفعہ سنا ہے کہ اس پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے. دنیا کا چپا چپا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں خمینی کی ضرورت ہے. اور آپ یقین فرمائیے کہ میں جو دوست احباب ہمیں خبر دیتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین فیصلہ کرنے والے اداروں کے اندر بعض اوقات یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اتنے سال میں ایران نے 8 سال کی جنگ کے باوجود جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس لیڈر ہے, ان کے پاس لیڈرشپ ہے, ان کے پاس خمینی جیسا لیڈر تھا. تو یہ بات ہوئی کہ پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہمارے اندر پھر کیا کمی ہے, تو کیا ہمارے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں بن سکتا. تو واضح جواب خود پاکستانیوں نے دیا کہ خمینی کے لیے کیریکٹر کی ضرورت ہے, نام کافی نہیں ہے, کیریکٹر چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر وہ کیریکٹر ہوگا تو ہم اس مقام تک پہنچیں گے, ورنہ نہیں پہنچ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں امام خمینی کی فکر کے اندر, ان کی شخصیت کے اندر وہ بنیادی عناصر کون سے ہیں. اور چند عناصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بظاہر بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, یعنی اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو امام خمینی کی فکر میں ایک واضح عنصر جو ہم سب کو نظر آتا ہے وہ ظلم کے خلاف بھرپور توانائی کے ساتھ آواز اٹھانا ہے. جس طرح انہوں نے ظلم کو للکارا ہے, ظالم کو للکارا ہے, ایسا کم دنیا کی کسی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے. جب وہ طاقت میں تھے اور ظالم کو للکارتے تھے وہ بھی اہم تھا, لیکن اس سے زیادہ اہم وہ تھا جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی اور وہ ظالم کو للکار رہے تھے. جب 1979 میں ان کی حکومت بن گئی, وہ ایک مملکت کے رہنما بن گئے اور رہبر تھے اور قوم ان کے ارادے پر چل رہی تھی, اس وقت اگر وہ امریکہ اور روس کو للکار رہے تھے تو یہ بھی بڑی بات تھی, کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ 60s میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مدرسہ فیضیہ کے اندر بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہے تھے. اور اس وقت کسی مسلمان کے اندر طاقت نظر نہیں آتی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح سے للکارے جس طرح سے یہ بزرگ شخصیت للکار رہی تھی. اور میں کب کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, 60s میں, 63 اور 64 میں وہ امریکہ اور اسرائیل کو اسلام کو دشمن قرار دے کر اس کے خلاف گفتگو کر رہے تھے. یعنی میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ 1987 میں ایک دفعہ میں پاکستان آیا, جس زمانے میں طالب علم تھا ایران میں, اور یہاں پر آنے کے بعد میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, کسی اور فرقے کے ماننے والے کے ساتھ, جو اب بہت زیادہ اینٹی امریکن ہیں اور اب بہت زیادہ اس سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں. 87 میں یہ عالم تھا کہ جب میں اس سے گفتگو کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں امریکہ سے آ رہی ہیں, تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ نہیں معلوم آپ لوگ کیوں امریکہ کے پیچھے پڑ گئے, اور وہ بار بار اس بات کے اوپر اصرار کر رہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج وہ گروہ شدت کے ساتھ اینٹی امریکن ہے. ان کو دسیوں سال لگے امام خمینی کی فکر کو سمجھنے میں, ان کو دسیوں سال لگے ان کی فکر کو کشف کرنے میں. تو ان کی فکر کے اندر جو ایک چیز بہت بارز نظر آتی ہے, روشن نظر آتی ہے, وہ یہ کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے, ظلم کو للکارتے تھے. طاقت ہو تب بھی للکارتے تھے, طاقت نہ ہو تب بھی للکارتے تھے. جب پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا, صدام حسین کے ذریعے سے جنگ کا آغاز کیا تھا, اور ایران کے پاس کچھ نہیں تھا, نئی حکومت تشکیل پائی تھی, پوری دنیا عراق کا ساتھ دے رہی تھی, اور صرف امام خمینی اپنی قوم کو لے کر اللہ کے دین کے نام پر اس صدام حسین کا مقابلہ کر رہے تھے, وہ تب بھی نہیں ڈرتے تھے. یہ ایک ظاہر تھا, اس کے پیچھے ایک اور باطن بھی ہے. یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے اور ظلم کو للکارتے تھے, لیکن یہ کام کیسے کر پاتے تھے یہ زیادہ اہم ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادی ترین وجہ ان کا اللہ کے اوپر یقین اور توحید کی بلندی تھی. وہ توحید میں بلند تھی, اللہ کی وحدانیت میں کسی اور مرحلے کے اوپر فائز تھی. جب جنگ کا آغاز ہوا, ایک موقع کے اوپر عراقی فضائیہ دنیا کی فضائیہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے, حتیٰ ان کے پائلٹس کو لیتے ہوئے ایران کے اندر آئے, اور انہوں نے ایران کی فضائیہ کے اوپر بمباری کر کے ایران کی فضائیہ کے اکثر حصے کو نابود کر دیا. صبح کو یہ کام انجام پایا, دوپہر تک پبلک کے اندر نیوز پھیل چکی تھیں کہ وہ فضائیہ جس کے اوپر ہم جنگ میں انحصار کر سکتے تھے اس کا زیادہ تر حصہ تباہ ہو چکا ہے. دوپہر 2 بجے کے قریب امام خمینی نے تقریر کی, اپنی اسی توحید کے ساتھ انہوں نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے دوران کہا کہ کچھ دشمن آئے تھے, کچھ پتھر برسا کر مشینیں توڑ کر چلے گئے ہیں, لیکن قوم کا ارادہ باقی ہے اور خدا پہ یقین باقی ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے اتنا آسانی سے اس بات کو بیان کیا کہ وہ قوم جو پریشان ہو رہی تھی کہ ہماری فضائیہ ختم ہو گئی ہے, اب ہمارا جنگ میں کیا ہوگا, قوم مطمئن ہو گئی کہ کچھ نہیں ہوا ہے, خدا ہے, فضائیہ کے ختم ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اسی قوم نے اس فضائیہ کے نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا کا مقابلہ کیا. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام خمینی کی شخصیت میں اہم عنصر کیا ہے, تو ہم کہیں گے ظاہر کا اہم عنصر یہ ہے کہ وہ ظلم کو للکارتے تھے, ظالم کو للکارتے تھے, جرأت دکھاتے تھے, طاقت دکھاتے تھے, لیکن اس کا باطنی عنصر کیا ہے؟ باطنی عنصر یہ ہے کہ وہ موحد تھے, خدا کے ماننے والے تھے, اس خدا پہ یقین رکھتے تھے, اپنی آسانیوں میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے, اپنی مشکلات میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ امام خمینی کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کے اوپر میں اور آپ جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے امام خمینی کی شخصیت ہمارے لیے آشکار ہوتی چلی جائے گی. بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 30 سال سے خمینی کر رہے ہیں, لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ خمینی کی شخصیت تشکیل کیسے پا رہی ہے. ان کی توحید کی وجہ سے, ان کی عرفانیات کی وجہ سے, وہ اپنی توحید کے اندر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, اور نہ وہ کسی اور کی خاطر کسی عمل کو انجام دینے کے قائل ہیں. لہٰذا جب وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر پیرس سے ایران واپس تشریف لا رہے تھے, اور کسی نیوز رپورٹر نے ان سے کہا کہ چند سال پہلے آپ کو حکومت نے 2 فوجیوں کی مدد سے نکال دیا تھا, صرف 2 فوجی بھیجے تھے قم, انہوں نے امام خمینی کو گاڑی میں بٹھایا, قم سے تہران لے گئے, تہران سے انہوں نے ترکی بھیج دیا, اور کچھ نہیں ہوا. تو اس نے کہا چند سال پہلے آپ کی یہ حالت تھی کہ 2 فوجی آپ کو گاڑی میں بٹھا کر تہران لے گئے تھے اور کوئی قوم نہیں آئی تھی, اور اس وقت آپ کا یہ عالم ہے کہ اب آپ کا طیارہ جب تہران کی طرف بڑھ رہا ہے تو تہران کی سڑکوں پہ 35 لاکھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا کیا احساس ہے, آپ کیسا احساس کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو خدا کے لیے گیا تھا, اور اب جو آ رہا ہوں تو یہ بھی خدا کے لیے آ رہا ہوں. مجھے کوئی احساس نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, پہلے بھی بندگی کے لیے گیا تھا اور اب بھی بندگی کے لیے واپس آ رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ خمینی کی شخصیت ہے, یہ ان کی اصلی شخصیت ہے. لہٰذا اگر میں اور آپ خمینی کو کشف کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ کو ان کے اس پہلو کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے امام خمینی کے ظاہر کو بہت دیکھا ہے, اور وہ جو باطن میں ان کی فکر تھی, توحید ان کی عرفانیات, اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے پائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی توحید اور عرفانیات کے ساتھ اور خدا نمتال کے نظام پر اسی یقین کے ساتھ, وہ یقین تھا جو ان کو وقت کے امام کے اوپر موجود تھا. اپنی زندگی میں وقت کے امام کے گویا پروانے کی طرح چاہنے والے تھے. اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی حکومت تشکیل دی, اس حکومت کا مستقبل کیا ہے, فرماتے تھے اس حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے پرچم کو اپنے وقت کے امام کے ہاتھ میں دیں. کہتے تھے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ ہموار کیا ہے. شدت کے ساتھ وقت کے امام کے معتقد, شدت کے ساتھ ان کی گرویدہ, اپنی زندگی کے تمام تر اصولوں کو, اپنی زندگی کے تمام تر اہداف کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں قرار دینے والے, سب کے سب اس طریقے سے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت کے کس انداز میں معتقد تھے, اگر میں ان چند پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں, کہ ایک موقع کے اوپر اپنی تقریر کے دوران لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ لوگ زیارت جامع کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت جامع کبیرہ کے اوپر توجہ دیں. وہ ایک مملکت کے لیڈر تھے, وہ ایک حکمران تھے, لیکن اگر آپ ان کی تقاریر کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے درس اخلاق کا ایک استاد درس اخلاق دے رہا ہوں, بالکل نہج البلاغہ کی طرح, کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شاگرد بالکل امیر المومنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. کہ آپ جب نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک حکمران کے خطابات ہیں جو اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں ارشاد فرمائے. نہج البلاغہ کے زیادہ تر خطبات اور مکتوبات امیر المومنین کی حکمرانی کے دور کے ہیں, لیکن اگر آپ ان خطبات اور ان مکتوبات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم دیکھتے ہیں, اس کے اندر قرآن کریم پہ اصرار دیکھتے ہیں, اس میں اللہ کے حضور راز و نیاز دیکھتے ہیں, اور آپ تعجب سے احساس کرتے ہیں کہ ایک حکمران کو اپنی حکمرانی کے دوران کیا یہ تقریریں کرنی چاہیے. بالکل ان کی شاگردی میں رہتے ہوئے جب آپ امام خمینی کی تقریروں کو دیکھیں گے تو اس میں امریکہ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی, جنگ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی, جنگ کے معاملے میں گفتگو ہوگی, لیکن جو سر فہرست ہوگا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہوگی, خدا نمتال کی بندگی ہوگی. اور بعض اوقات عرفانیات اور معنویات کے اندر وہ جملات ارشاد فرماتے تھے کہ عام آدمی تو کھوجا علماء کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں تھی, اور بعض اوقات لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ وہ تقریریں جو حکمران کہہ رہا ہے اور اس میں معنویت کے اسرار کو بیان کرتے تھے. یا اسی حکمرانی کے دور میں جب انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی تو لوگ حیران رہ گئے کہ کیا یہ حکمران ہیں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایسے معنوی بیانات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ امام خمینی کی شخصیت کا پہلا پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, شدت کے ساتھ خدا پہ یقین, شدت کے ساتھ نظام ولایت کے اوپر اعتقاد, اور اس نظام ولایت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا. اور اگر آپ ان کے وصیت نامے کو ملاحظہ فرمائیں تو اس وصیت نامے کے شروع میں فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان کا گرویدہ ہوں. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب آپ اسی پہلو کو لے کر ان کی زندگی کے سارے مسائل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں, یہی عرفانی پہلو, یہی ان کی معنویت, یہی ان کا خدا پہ یقین, یہ ہر معاملے کے اندر اسی کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. یعنی وہ سیاستدان تھے, وہ ملک کی معیشت کو دیکھتے تھے, وہ ملک کی تمام سیاسی پہلوؤں کے اوپر نظر رکھتے تھے, اور انتہائی باخبر تھے. عزیزان محترم, عالم یہ تھا کہ جب وہ حوض علمیہ میں تھے, حوض علمیہ کے مدرس تھے, درس اجتہاد دیا کرتے تھے, اس وقت تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا, خالصتاً حوض علمیہ کے ایک درس دینے والے استاد تھے, اس موقع پر اپنے ملک کی پارلیمنٹ کی تقاریر کو غور سے سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. جب رہنما ہو گئے اپنے ملک کے سربراہ ہو گئے تو لوگ بتاتے ہیں عالم یہ تھا کہ بیرونی ملکوں کے ریڈیو کو بھی سنا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے بارے میں کیا تدبیریں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مکاریاں کر رہے ہیں، اور ایک ایک بات سے باخبر تھے. البتہ ظاہر ہے اس میں ان کا ایک معنوی پہلو بھی شامل تھا کہ جب امریکہ نے تبس پہ حملہ کیا، امریکی سفارتکاروں کو جو در حقیقت جاسوس تھے چھڑانے کے لیے، تو امام خمینی کا خادم کہتا ہے کہ وہ ایک سجدے میں گئے. اسی شب جب بعد میں پتہ چلا کہ اس شب امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو کہتا ہے کہ وہ ایک سجدے میں تھے اور غیر معمولی طولانی سجدہ کیا. کہنے لگا جب ان کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو میں نے احساس کیا کہ یہ کوئی غیر معمولی رات ہے کہ جس کی وجہ سے امام خمینی کا سجدہ اتنا زیادہ طولانی ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں احساس کرتا رہا کہ وہ کب سجدے سے سر اٹھائیں گے. کہتا ہے ایک خاص موقع آیا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بلند آواز میں سکون کے ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین. کہتا ہے میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا، میں نے وقت نوٹ کر لیا کہ یہ کس وقت انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر کہا الحمدللہ رب العالمین. اور بعد میں امریکی رپورٹ سے پتہ چلا کہ یہ وہ وقت تھا جب امریکی ہیلی کاپٹر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اور امریکی صدر نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اس مشن میں ناکام ہو چکے ہیں، ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت باخبر انسان تھے، ایک ایک عمل کو جانتے تھے. اس باخبر ہونے میں جو سب سے اہم ان کی حیثیت تھی وہ یہ کہ افراد کے کردار کو پہچانتے تھے. شاید ہی پوری دنیا میں کوئی شخص افراد کو پہچاننے کے معاملے میں ان سے زیادہ ماہر ہوگا کہ وہ بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کو کسی شخص کے بارے میں کہتے تھے اس آدمی سے ہوشیار رہنا، اور وہ آدمی اس وقت ان کے وفادار ترین افراد میں ہوتا تھا، اور جس کو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہوشیار رہنا وہ تعجب کرتا تھا کہ اس سے زیادہ وفادار دنیا میں شاید کوئی نہ ملے. اور امام کہہ رہے ہیں، امام خمینی کہہ رہے ہیں اس سے ہوشیار رہنا. بہترین مثال مہدی ہاشمی کی تھی. مہدی ہاشمی ایک خود پسند خود غرض منافق کردار کہ جس نے نہیں معلوم کتنے علماء کو قتل کیا. وہ شروع میں اپنے آپ کو ولایت کا بہت گرویدہ قرار دیتا تھا، اور ایک موقع کے اوپر امام خمینی کے ساتھ ملنے آتا ہے اور اس نے پوری دنیا کے اندر نہیں معلوم کتنی تحریکوں کو سپورٹ کیا ہوا تھا، تو ان تحریکوں کے نمائندوں کو لے کر آتا ہے امام خمینی کے سامنے. اس موقع پر جوان ہے، پرجوش ہے، پرتحرک ہے، نہیں معلوم کتنی لیڈرز کو لے کر اپنے ساتھ چل رہا تھا، اور لوگ بہت شدت سے اس سے متاثر تھے کہ یہ دیکھو کتنا انقلابی آدمی ہے، اس کے اندر کتنا تحرک ہے، اس نے کتنے ملکوں کے اندر جوانوں کو متحرک کیا ہوا ہے. یہ ان جوانوں کو لے کر امام خمینی سے ملنے آتا ہے، اور امام خمینی اپنے انٹیلیجنس منسٹر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں رے شہری اس سے ہوشیار رہنا، یہ نقصان دہ آدمی ہے. اور رے شہری کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہے جو دسیوں ملکوں کے اندر پرچم انقلاب کو بلند کر رہا ہے، اس کے ہزاروں ماننے والے ایران سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلوص میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کمی نظر نہیں آتی. اور امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہنا. اور یقین فرمائیے کہ اس آدمی کا انجام یہ تھا کہ 5 علماء کے قتل کے الزام میں بالآخر پھانسی ہوئی ہے. اسے شخصیت کو پہچاننے میں ماہر تھے. یاسر عرفات جب ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو فوراً آتے ہی امام کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اس وقت بہت بڑا مجاہد تھا، ہاتھوں کو چومتا ہے، فلسطین کا لیڈر تھا، اور امام خمینی کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سارے کام کر لیتا ہے، ان سے مل بھی لیتا ہے. امام خمینی اپنے نزدیکیوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی سازشکار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سازشی آدمی نہیں ہے، یہ فلسطینی قوم کے لیے مصیبت ہے. دسیوں سال گزرتے ہیں فلسطین کے اوپر تب وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یاسر عرفات کتنی بڑی مصیبت تھی. دسیوں سال گزرتے ہیں، یہ ان کی بصیرت تھی، وہ اپنی بصیرت میں سر فہرست تھے. اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ بصیرت کہاں سے نصیب ہوئی، کیا انہوں نے نفسیات کی کلاسیں لی تھیں؟ کیا وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھے تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں شرکت کی تھی؟ تو انہوں نے کوئی کسی چیز میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن جس چیز کے وہ ماہر تھے وہ علم نفس کے ماہر تھے، وہ نفس اور اس کی حرکات کے ماہر تھے، وہ نفس کی اطاعتوں کو بھی جانتے تھے، نفس کی بغاوتوں کو بھی جانتے تھے. اور اگر کسی کو اس پر یقین حاصل کرنا ہے تو ان کی کتاب چہل حدیث کو دیکھیں کہ جب وہ نفس کی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو کتنا اچھا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بیماری کہاں لے کر جائے گی. اپنی اس بصیرت کو سیاست میں استعمال کرتے تھے، اور بنیادی ترین اصول بنا کر ان کے ذریعے سے شخصیتوں کی پہچان کرتے تھے. اگر وہ کسی شخص کو اپنی بعض خواہشات کے دام میں پھنسا ہوا دیکھتے تھے تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس سے جمہوریہ اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ شخص جو اپنی خواہشات کے دام میں پھنسا ہوا ہے یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا. وہ بنیادی ترین اصولوں کو استعمال کر کے شخصیتوں کو پرکھنے کے عادی تھے, اور ان کی میں نے عرض کیا کہ شخصیتوں کو پہچاننے کے معاملے میں جو مہارت تھی وہ ناقابل تصور تھی. آج تک میں اور آپ ان کے بیانات کو دیکھ کر بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, اور بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں, اور ہم ابھی تک ان کے اس رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس پہلا عنصر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ظلم کو للکارنا, ظالم کو للکارنا. دوسرا عنصر ان کی شناخت, ان کی پہچان شخصیتوں کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, اور ان دونوں کے پیچھے میں نے عرض کیا اصل چیز جو تھی وہ ان کی معنویت, وہی ان کا توحید, وہی ان کا اخلاص. خدا کی خاطر مخلص تھے, انتہائی شدت سے مخلص تھے. یعنی اگر کوئی ان کے اخلاص کو پہچاننے کی کوشش کرے تو کئی واقعات کو دیکھ سکتا ہے, لیکن شاید میری دانش میں, میرے خیال میں جو اہم ترین جملات تھے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ جب پتہ چلا کہ ان کا جوان فرزند رشید مصطفیٰ خمینی صدام کے باغیوں اور جاسوسوں کے ہاتھوں عراق کے اندر شہید ہوا, اور لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آغا مصطفیٰ خمینی شہید ہو گئے, فرمایا کہ میں نے آج اتنے بجے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. کہا کہ آپ کا کیا شیڈیول آج متاثر نہیں ہوگا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ فرمایا کہ اب جو جملہ کہا وہ انتہا ہے ایک عام آدمی کے لیے. عزیزان محترم, ہم غیر معصوم کی بات کر رہے ہیں. اس غیر معصوم نے ایک جملہ کہا, اور اس نے کہا کہ مجھے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر دل میں بھی افسوس نہیں ہے, دل میں بھی کوئی رنج نہیں ہے. چہرے پہ رنج نہ لائے علیحدہ معاملہ ہے, آنکھوں سے آنسو نہ نکلے جوان کی شہادت پہ علیحدہ معاملہ ہے, اور وہ کہے کہ مجھے دل میں بھی رنج نہیں ہے چونکہ میں نے مصطفیٰ خمینی کو اسی کام کے لیے پالا تھا, میں نے اسی وقت کے لیے پالا تھا کہ میرا یہ بیٹا دین کے کام آئے, میرا یہ بیٹا دشمن کے خلاف اسلام کی آواز کو بلند کرے اور اپنے راستے کے اوپر چلے. عزیزان محترم, یہ اہل بیت کی شاگردی کا کمال ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شاگردی میں اس مقام پر پہنچ جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاگردی میں پہنچنا تھا, اور یہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا جھلک تھی ادنا جھلک بی بی کے اس قول کی جو انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہا, وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ شاگرد اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کی شاگردی میں اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جوان بیٹی کی شہادت پر دل میں بھی کوئی رنج نہیں دیکھا کیونکہ میں نے اس کو اسی کے لیے پالا تھا. ایک بار پھر ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ان کی شخصیت کے دو عناصر, اور اگر میں اس کے ساتھ تیسرے عنصر کو اس کے اندر اضافہ کروں تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کی طرف ان کی بے پناہ توجہ تھی. شدت کے ساتھ معتقد تھے کہ ہماری مشکلات کا تمام تر حل یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کو حاصل کریں. میں امام خمینی کی شخصیت کے ظاہر کے پیچھے اس کے باطن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان محترم, ظاہر میں تو یہ ہے کہ انہوں نے حکومت بنائی ہے, ظاہر میں تو یہ ہے کہ ظالم کو للکارا ہے, ظاہر میں تو یہ ہے کہ اربوں انسان ان کے معتقد ہوئے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک باطن ہے, اور میں نے عرض کیا باطن یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے معتقد ہیں. ان کے اندر عرفانیات ہیں, ان کے اندر معنویات ہیں, بصیرت ان کے اندر اسی جگہ سے حاصل ہوتی ہے, اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ان امور میں سے جن کا تعلق باطن سے ہے, ایک امر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے انتہائی شدت سے معتقد ہیں, شدت سے معتقد ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کے اندر مہارت حاصل نہیں کرے گی. عزیزان محترم, عالم یہ تھا ان کے اس اعتقاد کا کہ جب خود بستر مرگ کے اوپر تھے, جب دنیا سے تشریف پہ جانے والے تھے, اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے جو خود ڈاکٹر تھیں, وہ کبھی کبھی آ کر ان کے علاج کے لیے وہاں پہ کھڑی ہوتی تھیں, اور ان کے ایک داماد تھے جو دینی طالب علم تھے, اگر اس دینی طالب علم کو اپنے سرحانے دیکھتے تھے جبکہ دنیا سے جانے والے تھے, اگر اپنے سرحانے دیکھتے تھے تو فوراً سوال کرتے تھے تمہیں کس نے اجازت دی کہ وہ تم درس چھوڑ کر میرے سرحانے کھڑے ہو جاؤ. تہران میں تھے, وہ قم سے آتے تھے, اور وہ قم سے آنے کے بعد اگر امام خمینی کے بستر کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور وہ جاگ جایا کرتے تھے تو فوراً کہتے تھے تم یہاں کیوں کھڑے ہو, کیا تمہارے پاس درس نہیں ہے؟ تو کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھنے آؤں, فرماتے تھے درس پڑھنا زیادہ اہم ہے, وہاں جا کے درس پڑھو. عالم یہ تھا کہ یہ بندے خدا صبح سے لے کے دوپہر تک درس پڑھتے تھے, دوپہر سے لے کے شام تک کے وقت میں تہران آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے تاکہ واپس جائیں اور شام کو پڑھائی کریں, اس پر بھی امام خمینی راضی نہیں تھے. اور وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ میں راستے میں درس پڑھ لیتا ہوں, میں واپسی میں بھی درس پڑھ لیتا ہوں, اور میں جب یہاں بیٹھتا ہوں تب بھی کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, راضی نہیں تھے. کہتے نہیں تم درس پڑھو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم درس پڑھو. اپنی ان تمام سختیوں میں جب وہ دنیا سے رخصت کے آخری لمحات میں تھے تب درس پر اتنے زیادہ معتقد تھے, معتقد تھے کہ ہماری قوم اس وقت نجات حاصل کرے گی جب ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کی فضیلت ہوگی. لہٰذا بار بار ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں فقہ سنتی کے اندر مہارت چاہیے. اور اس جملے کی تشریح کا میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ فقہ سنتی کا مسئلہ کیا ہے, وہ کس فقہ کو تعبیر کر رہے ہوتے تھے. اصرار کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہمارے جوانوں کو علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر مہارت چاہیے. احسان محترم, یہ ان کی شخصیت کے پہلو تھے. بس ان کے اندر ایک معنویت تھی, اس معنویت کی بنیاد پہ ظالم کو للکارتے تھے, اس معنویت کی بنیاد پر واقعات کو پہچانتے تھے. دشمن آیا تباہی کر گیا, فضائیہ ختم ہو گئی, ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ہاں اگر کوئی واقعہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں خدا کی مخالفت ہوتی تھی اس کو بہت اہمیت دیتے تھے, کہتے تھے یہ مجھے قبول نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد محض تھے. ایک موقع کے اوپر بی بی کی شاید ولادت کے ایام تھے, ریڈیو کے اوپر لائیو انٹرویو ہوتے ہوئے روڈ پر کھڑی کسی عورت نے ایک جملہ کہہ دیا جس میں انڈائریکٹلی بی بی کی شان میں کمی ہو رہی تھی. جیسے یہ پروگرام ایئر ہوا اور لائیو ایئر ہو رہا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, اچانک ایک عورت بول پڑی تھی, تھوڑی دیر کے اندر تقریر کرنے کے لیے تشریف لائی اور کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کی سزا موت ہے, بی بی کی توہین کی اجازت نہیں دوں گا, اور کہا کہ جو ریڈیو ٹی وی کا ذمہ دار ہے ان سب کو کوڑوں کی سزا لگے گی. کیوں انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ریڈیو کے اوپر ایک آواز ایسی اٹھے جس میں توہین نہیں تھی, انڈائریکٹلی مقام میں کمی تھی. فرمایا میں قبول نہیں کروں گا, اور اس کے بعد وارن کیا کہ اگر آئندہ سے کبھی ایسا پیش آیا تو اوپر سے نہیں کہ نیچے تک جتنے لوگ اس راستے میں آئیں گے سب کو میں سزا دلوا دوں گا, کبھی قبول نہیں کروں گا کہ کوئی اہل بیت کی شان میں معمولی سی بھی کمی میرے ہوتے ہوئے انجام پائے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شاگرد تھا. ان تمام عظمتوں کے ساتھ کہ وہ کروڑوں کے رہنما تھے, اربوں ان کے چاہنے والے تھے, اشارہ کرتے تھے تو لاکھوں جانے دے دیا کرتے تھے, ان تمام کے ساتھ اتنے خاضع اتنے متواضع تھے کہ ایک 8 سالہ بچہ جنگ میں شہید ہوا تو اس کے اوپر گئے تقریر کی, کہنے کے مجھے رہبر مت کہو, ہمارا رہبر یہ 8 سالہ بچہ ہے, یہ دین اسلام کے لیے شہید ہوا. اپنی طبیعت میں اتنے سادہ تھے عزیزان محترم کے بعد اوقات واقعات سن کے انسان تعجب کرتا ہے. ایک دفعہ ہاسپٹل میں تھے, علاج معالجے کے لیے موجود تھے, کچھ سپاہ پاسدار کے جوان پہرا دے رہے تھے, ان میں سے کوئی بندہ خدا ان کے کمرے کے باہر پہرا دے رہا تھا, وہ کسی بھی وجہ سے کمرے سے باہر آتے ہیں اور پاسدار کو دیکھتے ہیں کہ وہ شدت نیند کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے بیچارہ کچھ دیر کے لیے اونگ رہا ہے اور اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جاؤ سو جاؤ, میں خود پہرا دوں گا. اور وہ تعجب سے کہتا ہے کہ آپ ہی کے لیے تو پہرا دے رہا ہوں میں, آپ کس کے لیے پہرا دیں گے پھر؟ اس حد تک سادہ تھے, نہ کہ انہوں نے کوئی طنز کیا تھا, پرخلوص تھے اس بات میں کہ ہاں یہ قوم ہے جو سب کچھ ہے. ایک موقع پر ایک پاسدار کی باری تھی, وہ اوپر پہرا دے رہا تھا ان کے گھر کے اوپر, نیچے کچھ جوان بیٹھے تھے اور وہ نیچے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. اتفاقاً کوئی نیچے نہیں سن پاتا اور وہ اپنی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کہ پوسٹ خالی نہ رہ جائے وہ پیاس کو برداشت کرتا ہے, نیچے نہیں آتا. امام خمینی اس کی آواز سن لیتے ہیں کہ وہ جو اوپر پہرا دے رہا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے, ایک ٹرے کے اندر جگ اور گلاس رکھ کے خود چھت کے اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو پانی چاہیے تھا, اور وہ پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ میری قوم کا رہنما ہے, जो मुझे पानी पिलाने के लिए ऊपर आया है, ये वो है जिसके लिए करोड़ों आदमी जान देने को तैयार है? ये इमाम खुमैनी है। हम इमाम खुमैनी की शख्सियत को पहचानने की कोशिश करें। और कुरान करीम की ये आय करीमा कितना अच्छा उनके ऊपर आती है, अशद्दा अलल कुफार रुहमा बैनहुम, वो कुफार पे शदीद हैं और अपने दरमियान बहुत रहीम हैं, अपने दरमियान मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी इबादतों का क्या आलम है, उनकी रियाजतों का क्या आलम है। ऐसा मोहतरम दिल के अर्जे में मुबतला हुए, डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप 24 घंटे का अपना शेड्यूल मुझे लिख कर दे दीजिए। फरमाया ठीक है, 24 घंटे का शेड्यूल लिख कर दिया और उस 24 घंटे में 2 घंटे को ब्लैंक रखा, अजान से पहले के 2 घंटे को खाली रखा। उसने कहा क्या फरमाएंगे कि आप इस 2 घंटे में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? फरमाया नहीं, ये मेरा और खुदा का मामला है, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। अजान से 2 घंटे पहले अपने रब की बंदगी के लिए खड़े हो जाया करते थे, 2 घंटे तक अल्लाह के हुजूर राज़ो नियाज़ करते थे, बंदे खुदा थे, मुमलिकत के लीडर थे, करोड़ों के रहनुमा थे। 10 साल गुजर जाने के बावजूद उनका इश्क लोगों के दिलों के अंदर, और मुझ जैसे लोगों के दिलों में हो जिन्होंने उनको आंखों से देखा है तो शायद ताज्जुब की वही कोई बात नहीं है, उन जवानों के दिलों में है जिन्होंने अपनी आंखों से भी नहीं देखा है। इस किस्म की एक शख्सियत, और ये खुदा ने मुतालिक का वादा है कि जो हमारी बंदगी में कदम बढ़ाएगा हम उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देंगे। लोग उनके दीवाने हो गए थे, लोग उनके चाहने वाले थे, जो वो कहते थे उसको हर्फ आखर समझते थे, और इन सब के बावजूद वो मुतवाज़े थे, इन सब के बावजूद वो खासे थे। आयतुल्लाह मुसबी अर्दबेली कहते हैं कि एक दो मौके पर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आगा पब्लिक बहुत ख़राब हो गई है, बहुत सारी बातों में गलतियां कर रहे होते हैं, अच्छे लोग नहीं हो गए ये लोग। तो फरमाएं कि मुसबी तुम लोगों की शिनाख्त में सही नहीं हो, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों में खराबियाँ हैं, इस वजह से लोग हमारी खराबियों को देख कर एतराज़ करते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि लोग बुरे हैं, लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुसबी अर्दबेली ने कहा कि आगा अगर वो हमें बुरा कहें तो हम मानने को तैयार हैं, वो तो आपको भी बुरा कहते हैं बाज़ औक़ात। फरमाया मुसबी क्या मैं भैये खुदा हूँ? अगर कोई खुमैनी को बुरा कहता है तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर वो खुद खुदा का अच्छा मानने वाला है, दिल से खुदा को चाहता है, मेरे नज़दीक कोई मुश्किल नहीं है। इतने वसीउल क़ल्ब थे, इतनी ताकत के बावजूद इतनी वसअत थी उनके क़ल्ब के अंदर। अपने चीफ जस्टिस को बुलाकर कहा कि देखो अगर इस ईरान के अंदर मैं रहनुमा हूं, जो कुछ भी हूं, अगर कोई मेरी तस्वीर फाड़े उसको सजा मत देना, उसको सजा मत देना, जो करता है कर ले, खुमैनी के नाम पर जो कुछ करता है कर ले, मैं बर्दाश्त करूंगा। इतने वसीउ खल्क थे, अपनी बात को हरफ आखिर नहीं कहते थे, अपनी कौम पर एतमाद करते थे, छोटी छोटी चीजों में बहुत हसास थे, छोटे छोटे मामलात में हसास थे, बच्चों के साथ बैठ के रोया करते थे। अजीब है उनकी जिंदगी के अंदर, अपने नवासे को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, वो एक अजीब ही इंसान थे इस मामले के अंदर। और मैं बार बार अर्ज करूंगा वो अहले बैत के असल में अहले बैत के शागिर्द थे, वे तमाम ईमान तमाम हकीकतों में अहले बैत के शागिर्द थे। वो जो हम तारीख में अमीरुल मोमिनीन की ज़ात मुक़द्दस के बारे में सुनते हैं वो अमीरुल मोमिनीन की शागिर्द थे, तमाम पहलुओं में उनकी शागिर्दी में कदम बढ़ाया करते थे। तो उनकी शख्सियत के अंदर कुफ्र के खिलाफ यलगार थी, कुफ्र को ललकारते थे, मोमिनों के सामने खाज़े मुतवाज़े, अपने आप को हर चीज़ के सामने जो अहले बैत से मंसूब हो इंतहाई हकीर समझने वाले। उनके ऑफिस में काम करने वाले एक फ़र्द कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि लोग कुछ चीज़ें भेज दिया करते थे और कहते थे कि इसको इमाम खुमैनी सिर्फ हाथ लगा के दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम यादगारी के तौर पर रखेंगे। तो वो बाज़ औक़ात ये काम कर दिया करते थे कि मिसाल के तौर पर कोई रुमाल भेज दिया करता था, कहता था इमाम खुमैनी बस हाथ लगा के रख दे मेरे लिए काफ़ी है, मैं खुश हो जाऊँगा, तो उस पर हाथ लगा दिया करते थे। कभी कोई लेटर्स भेजता था, लेटर्स के मामले में बहुत हसास थे कि अगर किसी मजलूम ने मुझे कोई ख़त भेजा तो ऐसा ना हो कि मैं उसकी जवाब उसकी बात पे जवाब ना कह सकूं। तो अपने ऑफिस को स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि ऐसा ना हो कि कोई ख़त आए और तुम लोग जवाब ना देना, बहुत शिद्दत से इस बात के मुतक़िद थे। कहते थे जो रोज़ाना खतूत आएँ, जिम्मेदारी अफराद की लगाई हुई थी कि बग़ैर जवाब दिए कोई ख़त ना छोड़ा जाए, हर ख़त को जवाब दिया जाए। اس شدت کے ساتھ معتقد تھے کہ جب خطوط کا سلسلہ بہت ہو گیا، روزانہ سینکڑوں خطوط آنے لگے ان کے پاس، تو دو افراد کو مامور کیا، کہا تم ایسا کیا کرو کہ تمام خطوط کو جواب دیا کرو، تمام خطوط کو ہمارے آفس کے ہمارے دفتر کی طرف سے جواب دیا کرو، اور جو انتہائی اہم خطوط ہوا کریں ان کو ہمارے پاس علیحدہ سے لایا کرو، وہ ہمارے پاس علیحدہ سے لایا کرو۔ تو وہ مثال کے طور پر روزانہ 25-30 خط علیحدہ سے ان کے پاس لاتے تھے، دن میں ایک خاص وقت معین تھا، اس وقت میں خطوط لائے جائیں گے، ان کے سامنے خط پڑھا جاتا تھا، وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ جو باقی خطوط ہیں احتیاطاً وہ بھی لے کے آؤ، جن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان میں سے استخارے کے طور پہ جیسے 2-4 خطوط اٹھا کے دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان بیچ میں کوئی مظلوم خط رہ گیا ہو اور اس کا کوئی لوگ جواب نہ دے سکیں صحیح سے، تو میں ٹیسٹ کر لوں کہ کہیں اللہ نے اگر چاہو تو میرا ہاتھ اس صحیح خط کے اوپر پڑ جائے۔ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، شدت کے ساتھ معتقد تھے کہ مظلوموں کی آواز کے اوپر ہمیں لبیک کہنا ہے، شدت سے اس بات کا احساس کیا کرتے تھے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اتنے خاصے اور متوازے تھے، ڈاکٹر جو کہتا تھا مانتے تھے، مثلا ڈاکٹر کہتا تھا کہ آگا میں آپ کو فلاں کھانے کی تجویز نہیں دیتا، کہتے تھے چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں کام آپ کو کرنا ہوگا، کہتے تھے کر لوں گا، جو وہ کہتا تھا مان لیا کرتے تھے، کیونکہ کہتے تھے تم اسپیشلسٹ ہو اور ہم اسپیشلسٹ کی بات مانتے ہیں۔ ایک موقع پر اس اسپیشلسٹ نے کہا کہ آگا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ دودھ میں پاؤں رکھ کے بیٹھا کریں، فرمایا یہ میں نہیں کروں گا، اللہ کی نعمت کو پاؤں میں نہیں لاؤں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آگا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، فرمایا نہیں، یہاں پہ میں اپنا حکم چلاؤں گا، یہ کام میں انجام نہیں دے سکتا، کوئی اور تجویز کرو۔ اتنی اتنی سی باتوں کے معتقد تھے۔ ایک موقع پر کسی نے قرآن کریم کا نسخہ بھیجا، اگر کوئی کاغذ بھیجتا تھا کہ اس پہ ہاتھ لگا دیں، بھیج دیا کرتے تھے کہ چلو میں نے ہاتھ لگا دیا، رومال ہو گیا سب، کسی نے قرآن کریم بھیجا اور خط میں لکھا کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ لگا دیں تو میرے لیے یادگاری رہے گا، آفس والوں نے سمجھا کہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے، انہوں نے قرآن کریم سامنے رکھا، پوچھا یہ کس لیے، کہا اس نے بھیجنے والے نے کہا کہ آپ اس پہ ہاتھ لگا کے اس کو متبرک کر دیں اور میرے پاس یادگاری کے طور پر رہے گا۔ فرمایا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا خمینی قرآن کو تبرک دے سکتا ہے، خمینی خود قرآن سے تبرک لیتا ہے، وہ کہاں قرآن کو تبرک دے سکتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے کیا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا میرے سامنے۔ شدت کے ساتھ معتقد تھے۔ زندگی میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ جس گھر کے اندر تشریف لائے اس گھر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ پہلے قم میں رہ رہے تھے، قم کا ماحول بہت خراب تھا، فضا بہت خراب تھی، موسم بہت خراب تھا، پانی بہت خراب تھا، ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ یہاں پر آپ کے لیے فضا اچھی نہیں ہے، اس بات کو نہیں سنا، کہا میں قم میں رہوں گا۔ پھر قم میں ایک حادثہ پیش آیا، ایک موقع پر ان کی حمایت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، ان کی حمایت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، اتنے قم میں لوگ آئے، اتنے لوگ آئے، اتنی گرمی تھی کہ چند لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اس ریلی کے اندر، ریلی کے اندر چند لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مارے گئے۔ جیسے یہ کام ہوا امام خمینی نے فوراً قم کو ترک کیا اور تہران آ گئے، کہا ایسا نہیں ہو کہ خمینی کسی کے خون کا ذمہ دار بنے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، فرمایا قم میں جگہ بہت تنگ ہے، یہاں پہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، گرمی اور حب سے ان کی جانیں چلی جائیں گی اور خمینی کسی کی جان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، فوراً قم کو ترک کر کے تہران آ گئے، کہا میں نہیں کروں گا۔ اور پہلے ڈاکٹرز کہتے رہتے تھے کہ آپ تشریف لے جائیے وہاں پر، تو وہ قم کو پسند کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے، فوراً اپنے آپ کو وہاں سے نکالا، تہران تشریف لائے۔ اب جب تہران تشریف لائے تو معاملہ یہ تھا کہ تہران میں رکیں گے کہاں، قم میں تو مدرسہ فیضیہ میں رکے ہوئے تھے، وہ کہا کہ میرے لیے گھر لو، ان کے لیے گھر کا انتخاب ہوا، کہا کہ گھر ایسا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، نئی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، پرانی تعمیرات ہونی چاہیے، اور زمین کا رقبہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ سیکیورٹی ڈیٹیلز بھی ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہے، ان کے لیے فضا بھی اچھی چاہیے۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھر کا انتخاب کیا گیا، اس میں چند کمرے تھے اور اس میں بیچ میں ایک صحن تھا، اور اس میں لا کر ان کو ٹھہرایا گیا۔ جیسے ہی اس کمرے کے اندر گھر میں آئے، کہنے گئے کہ یہ گھر بہت بڑا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا صاحب اس کے اندر مشکل سے 5-6 کمرے ہیں اور آپ کے پاس کام اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 5-6 کمرے بہت کم پڑیں گے آپ کو۔ فرمایا مجھے 2 کمروں سے زیادہ بڑا گھر نہیں چاہیے، وہ بھی پرانا بنا ہوا ہونا چاہیے، نیا بنا ہوا نہ ہو۔ ایک فرد کو مامور کیا، کہا تمہارا باپ کیسے گھر میں رہتا تھا، ان کے والد ان کے دوست تھے۔ کہا تمہیں یاد ہے تمہارا باپ کیسے گھر میں رہا کرتا تھا، فرمایا مجھے یاد ہے، کہا مجھے ویسا گھر چاہیے۔ اس نے کہا صاحب اب تہران کے اندر ایسے گھر نہیں ملتے، فرمایا مجھے ہر صورت میں ویسے ہی گھر چاہیے۔ وہ بندہ خدا ڈھونڈتا رہا، آخرکار اس نے 2 کمروں کا ایک گھر ڈھونڈ لیا، 2 کمرے، 1 برآمدہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس گھر میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے، جب اس گھر میں آئے، اس گھر کو دیکھا، کہنے کہ ہاں یہ گھر صحیح ہے، اس میں 2 کمرے ہیں، 1 برآمدہ ہے، یہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پورے گھر کا جائزہ لیا، برابر میں ایک حسینیہ تھا، ایک امام بارگاہ تھی، فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے، میں یہاں پہ آیا کروں گا مجلس کے لیے، عقیدت کے لیے۔ اس کے بعد سب چیزوں کا جائزہ لیا، پورے اسٹاف کو بلایا، کہا دیکھو اب اس گھر کی اینٹ سے اینٹ ہلنی نہیں چاہیے، اب جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اب یہاں پہ کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہوگی، اب یہاں پہ کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اور دیکھو اس پہ رنگ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، ساری باتیں انہوں نے اسٹاف کو کہہ دیں، اسٹاف نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے شروع میں یہ باتیں کہیں ہیں، بعد میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ ایک دن ان میں سے کسی کے ذہن میں آئی کہ گھر کا رنگ بہت خراب ہو گیا ہے، اس کا رنگ کر لیا جائے۔ اس نے بلایا امام خوانی سے، کہا کہ آغا ہم چاہتے ہیں کہ کل اس کمرے کے اندر رنگ کر دیں۔ پر میں تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا، مجھے اس پورے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیے۔ کہا آغا رنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ فرمایا میں جب تک مر نہ جاؤں یہاں پہ رنگ نہ کرنا، مجھے رنگ نہیں چاہیے۔ اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جب تک زندہ رہیں گے رنگ بھی نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، خمینی نہیں چاہتا کہ وہ کسی گھر میں آئے اور بعد میں لوگ کہیں اس نے حاکم بن کر اپنے گھر کو دوبارہ بنایا تھا۔ عالم یہ تھا کہ برابر میں جو امام بارگاہ تھی اس میں بھی نیا رنگ نہیں کرنے دیا، اس میں بھی انہوں نے انجانے میں رنگ کرنا شروع کر دیا تھا، چند جگہ پر دیوار میں کلر پھیرا تھا، تشریف لائے سب کو ڈانٹ کے بھگا دیا، مرتے دم تک وہ آدھا رنگ ویسے ہی رہ گیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں کرنے دی، اس حد تک حساس تھے۔ اس سے بڑھ کر عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان کا گھر پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تھا، صدام مسلسل راکٹس برساتا تھا اور ان کا گھر بھی پوائنٹ آؤٹ تھا اور یہاں پہ جہاز بھی بمباری کرنے آتے تھے۔ تو ایک دن ان کے داماد نے کہا کہ آغا آپ کے گھر کے اندر یہ جو شیشے لگے ہیں ان شیشوں کے سامنے مٹی کی بوریاں لگا دیں تاکہ اگر یہ شیشے ٹوٹ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹوٹ کر آپ کو ٹکرا جائے اور آپ زخمی ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب ایران کے سارے گھروں میں شیشوں کے سامنے بوریاں لگوا لینا تو پھر خمینی کے شیشے کے سامنے بھی لگوانا، اس سے پہلے نہیں لگانے دوں گا، نہیں مانتے تھے۔ اس وہ جنگ کا زمانہ تھا، اس میں چینی کا، گھی کا، پنیر کا، ہر چیز کا ایک کوپن ہوتا تھا، ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق چینی ملتی تھی، وہ آپ بازار سے لے سکتے تھے اور اگر اس سے زیادہ چاہیے ہوتی تو بلیک مارکیٹ سے لانی پڑتی تھی، بلیک مارکیٹ سے چینی بہت مہنگی ملتی تھی اور یہ جو چینی ملتی تھی یہ ضرورت کے مطابق تھی، تو غریب لوگوں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ بلیک مارکیٹ سے لیتے، تو غریب لوگ صرف کوپن کی چینی پہ گزارا کرتے تھے۔ آپ یقین فرمائیے وہ پورے ملک کے ہر رہنما تھے اور کوپن کے علاوہ کوئی چیز نہیں خریدتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا اور اس کو چائے پلاتے تھے بغیر شکر کی، تو وہ کہتے تھے کم سے کم چینی تو ڈال دو اس میں، تو فرماتے تھے کوپن کی چینی ختم ہو گئی ہے، جب تک اگلا کوپن نہیں آئے گا چینی نہیں ہے یہاں پہ، اور باہر سے چینی لانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایزان محترم، یہ خمینی ہے، اس وجہ سے اس کی یاد دلوں میں ہے، اس وجہ سے اس کا نعرہ چلتا تھا، اس وجہ سے اگر حکم دیتے تھے کہ لوگ جہاد پر جائیں تو مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتی تھیں، اور جب ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے لاشیں آیا کرتے تھے تو اپنے امام کی خدمت میں فریاد کرتی تھیں لیکن شکوا نہیں کرتی تھیں، غم کا اظہار ہوتا تھا، کبھی شکوا فریاد نہیں تھی اس معاملے میں کہ یہ کیوں ہوا، یہ ہوتا تھا کہ مولا آپ کی خدمت میں تحفہ حاضر، اپنے وقت کے امام کے مطیع تھے، اپنے وقت کے امام کی فرما بردار تھے۔ اعزاز محترم، یہ آدمی اپنے دل میں اتنا مضبوط تھا کہ جب مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی تو کہا مجھے دل میں بھی رنج نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ بوڑھا باپ ہے، اگر یہ اس طرح سے اپنے جوان کے مقابلے میں آنسو نہیں بہائے گا تو پھر اس طرح تو بیمار ہو جائے گا، اور لوگ پریشان ہوتے رہے، وہ اپنے شیڈیول کو فالو کرتے رہے، شیڈیول کو فالو کرتے رہے، لوگ ان کے پاس آئے، کہا کہ آغا مرحوم کی یاد میں ایک ایصال ثواب کی مجلس کر لیں۔ فرمایا ہاں مجلس کرو۔ جب مجلس کرنے لگے تو ذاکر کو بلایا، جو ان کا خاص ذاکر تھا جو وہاں پر مجلس پڑھنے آیا کرتا تھا، جب ذاکر کو بلایا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اے ذاکر، علی اکبر کے مصائب پڑھ، ان کا جوان بچہ شہید ہوا ہے اور یہ آنسو نہیں بہا رہے ہیں، تم علی اکبر کے مصائب پڑھو، خدا شاہد ہے وہ خمینی جس نے مصطفیٰ خمینی پر ایک آنسو نہیں بہایا تھا وہ علی اکبر کی یاد میں کندھے ہلا ہلا کے روتا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ خمینی، اتنے گھنٹے ہو گئے مصطفیٰ خمینی کے لیے ایک آنسو نہیں بہایا اس نے دل میں بھی رنج کا اظہار نہیں کیا، لیکن جیسے ہی علی اکبر کا تذکرہ ہوا اس نے کندھے ہلا ہلا کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے امام کے معتقد تھے امام خمینی، اپنے سید الشہداء کے اوپر جان دیتے تھے، سید الشہداء کی اولاد کے غم کو احساس کرتے تھے،
اور کاش کوئی ان کو اس وقت دیکھتا جب مسائل اہل بیت اطہار علیہم السلام بیان ہوتے تھے. کبھی کبھی خود تقریروں کے اندر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا کرتے تھے, کبھی خود اپنی تقریروں کے اندر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب کو بیان کیا کرتے تھے. اور عزیزان محترم, میں اس تحسی میں کہ ان کے بچے کی شہادت کے موقع پر علی اکبر کے مصائب پڑھے گئے, میں بھی کوشش کروں گا کہ علی اکبر کے مصائب پڑھوں تاکہ انشاءاللہ اس مصائب کا ثواب ان کی روح کو ہدیہ ہو. جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے گیا, وہ موقع آیا کہ سید الشہداء کے سامنے علی اکبر دنیا سے جانے لگا. اب جو سید الشہداء نے کیا, یہ علی اکبر بیٹے کے ناطے نہیں تھا, یہ علی اکبر شبیہ رسول کے ناطے تھا. اگر آپ دیکھیں تو جب علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو خداوند نے متعال سے کہا ہے, پروردگار وہ جوان بھیج رہا ہوں جو خلق میں خلق میں اشبہ الناس برسول کا, یہ تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے, اس سے زیادہ شبیہ کوئی نہیں ہے. جب یہ شبیہ رسول زمین پر گرا, سید الشہداء اس کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وعد الدنیا بعد کل, اے شبیہ رسول اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں.
مزیانم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام خمینی کے درجات میں بلند تر نصیب فرما. اے پاک پروردگار انہیں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہمراہی میں جنت فردوس میں مقامات نصیب فرما. ان کی تحریک کو, ان کی نہضت کو سید سردار کی تشریف آوری تک قائم و دائم فرما. جو کوئی اس مملکت کی خدمت میں مشغول ہیں, بالاخص رہبر معظم کی جان مال عزت و آبرو سلامتی میں حفاظت فرما, ان کو طول عمر نصیب فرما, ان کے سائے کو دوام نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں ان کی فکر کو سمجھنے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں, ان کی اطاعت میں اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس مملکت کے پرچم کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما. اے پاک پروردگار اس کے چاہنے والوں کو صحت و سلامتی, طول و عمر و حفاظت نصیب فرما. جمہوری اسلامی کے دشمن قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کے نہضت کے استمرار دوام کے لیے, رہبر معظم کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے 3 دفعہ بواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.